أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع سخن نهج البلاغة میں علی کی دردیں ہیں. مولا امیر المومنین وہ مظلوم امام ہے کہ تشیع کی وجہ سے، شؤون کی وجہ سے ابھی تک پردہ غیب میں ہے. ان کی شخصیت نہ دوستوں نے پہچانا ہے نہ دشمنوں نے. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں بھی دشمنوں نے علی کی فضیلتوں کو چھپانے کی کوشش کی اور فضیلت بتانے والوں کو سزائیں دی. دوست خوف اور کی وجہ سے علی کی فضیلت کو چھپا دیتے. دوسرا وجہ یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کرتا ابھی علی کی جتنی فضیلت معاشرے میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، اس کو جاننے کی صحیح کوشش نہیں کرتے. اس وجہ سے علی پردے میں ہے. کسی درسگاہ کی صحت سلامتی، درسگاہ کے کامیابی کی دلیل اس درسگاہ کے شاگردان ہوتے ہیں. دنیا علی کو پہچاننا چاہے، آل محمد کو پہچاننا چاہے، شیعوں کے ذریعے پہچانیں گے. ہم شیعوں کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگائیں گے ان کے امام کیسے ہیں، ان کے پیغمبر کیسے ہیں. اگر ہم کو کوئی دیکھے، ہمارے علم کو دیکھے، ہمارے اخلاق کو دیکھے، ہمارے کردار کو دیکھے، تو وہ کیا فیصلہ کریں گے، کیا قضاوت کریں گے علی کے بارے میں؟ امام ششمی نے یہی فرمایا، تم ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے عیب و ننگ اور ذلت کا باعث نہ بنو. یہ ایک نقطہ تھا کہ علی علیہ السلام ہمارے وجہ سے پردے میں ہے، ان کے معرفت سے دنیا محروم ہے. اگر ہم اپنے کردار، اپنی معرفت کو تبدیل کریں تو علی کی شناخت اس عالم میں زیادہ ہوگی. اگر علی کی شناخت ہو گئی تو امام زمانے کے سب مشتاق ہوں گے جو زمانے کے علی ہے. نہج البلاغہ کے اسناد کے حوالے سے یہ آخری درس ہے، سب سے آخری درس ہے. اگرچہ بہت سے موضوعات ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سند کے لحاظ سے بعض اوقات کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں. پہلے درس میں ہم نے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی. ابھی ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے تمام خطبے، کلمات قصار اور تمام خطوط کے اسناد متعدد کتابوں کی شکل میں ابھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے سند صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت خود دلیل ہے قرآن کے صحیح ہونے کی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کے سورج ہونے کی دلیل خود سورج کی نورانیت ہے. علی کے کلام، علی کا کلام نہج البلاغہ، علی کے کلام ہونے کی دلیل نہج البلاغہ کی عظمت ہے. ایک عالم اسلام کے، سنیوں کے ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے نہج البلاغہ علی کے نہیں ہے، شیعوں نے بنائی ہے، تو کہنا پڑے گا شیعوں کی طرح کوئی فصیح و بلیغ اس عالم میں نہیں ہے. اسی طرح سے ایسے ایک فلسفی کتاب کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علم بتائے گا یہ فلسفی کتاب ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. ایک سائنسی کتاب کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علم بتائے گا یہ کتاب بہترین کتاب ہے. نہج البلاغہ کی نسبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ کہ پہلا نہج البلاغہ کی معرفت حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرے، پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچائے. علی کیا کہتے، علی کیا چاہتے، علی کی پریشانیاں کیا تھی، علی کے درد کیا تھی، ان سب کو ہم بیان نہیں کر سکتے. جو کچھ نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے علی کے درد یہ ہے کہ شیعہ علم حاصل کرے. فرماتے ہیں خطبہ نمبر 199 میں آپ فرماتے ہیں، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اہل عالم کو علم کی ضرورت ہے، خصوصاً غیبی علوم، آسمانی علوم کی ضرورت ہے، مجھ علی سے پوچھو. لیکن لوگوں نے کیا فائدہ استفادہ کیا؟ کسی نے کہا مولا میرے سر میں کتنے بال ہیں، ہم ہنستے ہیں لیکن حقیقت میں ابھی بھی ہماری حالت یہی ہے۔ علی کے کلمات سے بھری ہوئی کتاب نحو البلاغہ ہے، غرر و حکم ہے، دوسری کتابیں ہیں، ہم نے کتنے اس کے مطالعہ کیا ہے، ایک ترجمہ کے حد تک مطالعہ، پھر تھوڑا سا تشریح کے ساتھ مطالعہ، پھر عمیق مطالعہ کرے، اس وقت ہم اس زمانے کے اس آدمی پر ہنس سکتے ہیں، اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں جس نے علی سے یہ پوچھا، ورنہ 14 صدی یہ کتاب ہمارے درمیان ہے، ہم صرف تقدس کے الفاظ کے علاوہ، احترام کے الفاظ کے علاوہ نہج البلاغہ کو گہرائیوں سے سمجھنے کی اگر کوشش نہیں کی ہے تو ہم اور اس کے درمیان فرق نہیں ہے۔ تو علی کی درد یہ ہے، کیوں شیعیان علی مسلمان علم حاصل نہیں کرتے؟ جہل مشکلات کے اہم وجہ، سب سے اہم وجہ جہل ہے، علم مشکلات حل کرنے کے سب سے اہم وجہ ہے۔ کوئی پوچھے گا پھر انگریز کے پاس علم ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ علم دین اور دنیا دونوں اگر ہو تو دین اور دنیا دونوں کے مسائل حل کریں گے، انگریز اگر دنیاوی علوم رکھتے ہیں تو دین سے بے خبر ہے، دین کی نظر میں جاہل ہے۔ اس کے بعد مولا کے دوسری درد فرماتے ہیں عقل، عقل سے کام نہیں لیتے، عجب غریب لوگ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اپنے ذاتی مسئلہ ہو 1000 دلیل لائیں گے، لیکن دین معاشرہ کا مسئلہ ہو تو پھر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے اسی لیے دین کے ناطے سے کتنے دھوکے دیا جاتا ہے اور کتنے دھوکے کھاتے ہیں، وہ دھوکہ دینے والے کیوں دھوکہ دینے کی جرات کرتے، کتنے لوگوں نے خدائی کی دعویٰ کی، کتنے لوگوں نے نبی ہونے کی دعویٰ کی، کتنے لوگوں نے امام ہونے کی دعویٰ کی، کتنے لوگوں نے مجتہد ہونے کی دعویٰ کی۔ ان دعووں میں کامیابی کی وجہ لوگوں کی جہالت ہے، دعویٰ کرنے والے بھی گناہگار ہے لیکن ساتھ دھوکہ کھانے والے بھی گناہگار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مولا فرماتے ہیں اعقلوا عقل وعایہ ورعایہ، تم تعقل کرو، اپنے عقل سے کام لے لو تاکہ صحیح سمجھ سکو اور اس کا خیال رکھو، یعنی مقام عمل میں صحیح سمجھو، عقل سے کام لے لو، مقام علم میں عقل سے کام لے کر صحیح سمجھو، مقام عمل میں اس کا خیال رکھو، عقل کے فہم کے مطابق عمل کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا عقل سماعا ورواية، صرف سننے والی باتوں پر عمل نہ کرو، جن باتوں کو تم سنتے ہو اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، تحلیل کرو، تجزیہ کرو، صحیح ہونا غلط ہونے کو اندازہ لگاؤ ورنہ تم دھوکہ کھاؤ گے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فإن رواۃ العلم کثیر ورعاته قلیل، علم کی روایت کرنے والا، علم کو دوسرے تک پہنچانے والے تو بہت ہے لیکن اس کے خیال رکھنے والے کم ہیں۔ یہ آپ خطبہ نمبر 237 میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جاہل نہ بنو، نہج البلاغہ میں خطبے میں فرماتے ہیں الی اللہ اشکو من معشر یعیشون جہالا ویموتون ضلالا، میں خدا کے درگاہ میں شکایت کرتا ہوں ایسے گروہ سے جو جہالت کے ساتھ زندگی کرتے ہیں اور مرتے ہیں گمراہی کے ساتھ، کتاب خدا قرآن کی کوئی ارزش نہیں ان کے پاس، کتاب خدا کی صحیح تفسیر ہو جائے تو کوئی سننے والا نہیں ہے، اگر کتاب خدا کی غلط تفسیر ہو، ان کے خواہشات کے مطابق تفسیر ہو، سب اس کے طرف آتے ہیں۔ اب نہج البلاغہ فرماتے ہیں الی اللہ اشکو من معشر یعیشون جہالا ویموتون ضلالا، اسی طرح سے مولا فرماتے لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، کلمات حکمت نمبر 70 فرماتے ہیں جاہل یا حد سے آگے بڑھتا ہے یا حد سے پیچھے رہتا ہے، اعتدال اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ علی جہالت سے پریشان ہے، شیعوں سے کہتے ہیں اعتدال کو اپناؤ، جاہل نہ بنو، جاہل بنو گے تو نقصان میں ہے۔ اس کے بعد علی فرماتے ہیں ذمہ داریاں تمہاری، تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ذمہ داری پر عمل کرو۔ فرماتے ہیں ما اخذ اللہ، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں نے کیوں خلافت قبول کی، فرماتے اس لیے قبول کی ما اخذ اللہ علی العلماء لا يقار على كظ ظالم ولا سغی مظلوم، خدا نے علماء سے عہد و پیمان لیا ہے کہ ظالم کے ظلم پر خاموش نہیں رہنا ہے، مظلوم کی مظلومیت پر خاموش نہیں رہنا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 190 میں فلعن اللہ السفہاء، خدا کی لعنت ہو سفیہوں پر، احمقوں پر، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں، والعلماء، علماء پر خدا کی لعنت ہو اس لیے کہ وہ ترک امر معروف اور نہی از منکر کرتے ہیں۔ مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں قسم ظہری اثنان، میرے کمر کو دو گروہ نے توڑا، عالم متحدق، ایک وہ عالم ہے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ عالم جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اس نے میرے کمر توڑا۔ طلحہ زبیر عالم تھے شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے، وہ جاہل متنسک، دوسرا وہ جاہل جو عبادت گزار، خوارج ایسے جاہل تھے جو بظاہر عبادت گزار بھی تھے، ان دونوں نے میرے کمر توڑا۔ ابھی دیکھیے امت کے نقصان دہ، ایسے جاہل دیندار ہے جو مغرب کے اعلی کار ہے، ایسا عالم ہے جو مغرب کے مفادات کے مطابق فتوے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد مولا اتحاد کی طرف دعوت دیتے، فرماتے اہل کوفہ میں دیکھ رہا ہوں آپ شکست کھا جائیں گے، شام والے جیت جائیں گے، آپ کے امام برحق امام حسن مجتبیٰ ہے، آپ مذہب حق پر ہے، آپ کے پاس پوری طاقت ہے، لیکن شام ایک صوبہ ہے وہ جیت جائے گا، وجہ وہ متحد ہے، آپ پراکندہ ہے۔ انی لاظن ہؤلاء سیدالون علیکم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر جیت جائیں گے، وہ متحد ہے، آپ پراکندہ ہے۔ اور آپ فرماتے ان اللہ سبحانہ لم یعط احدا بفرقۃ خیرا، فرماتے خدا پوری تاریخ میں خدا نے کسی گروہ کو خیر نہیں دیا اگر وہ تفرقہ کر رہے ہو، اگر پراکندہ ہو، متفرق ہو، اختلافی حالت میں ہو، خدا اس قوم کو خیر نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ظالم کو، ظلم کو برداشت نہ کرو۔ آپ حکمت نمبر 360 میں فرماتے ہیں رد الحجر من حیث جاء، پتھر جہاں سے آ جائے وہیں پہ مار دو، فإن الشر لا يدفع الشر، برائی کو جواب کے بغیر ختم نہیں کر سکتے۔ ابھی عالم اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم ہوتا ہے تو خاموش نہیں رہنا ہے، حکمت عملی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ، حقائق کو سمجھنے کے ساتھ ہر ظلم کا صحیح جواب دینے کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے رد الحجر حیث جاء، پتھر کو وہیں پہ مارو جہاں سے پتھر آپ کی طرف مارا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ایک جگہ پر اگر اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، آپ فوراً نہ کودنا، اگر آپ کے سمجھ میں آیا حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے تو ٹھیک، حق کے ساتھ دینا ہے، باطل کی مخالفت کرنا ہے، لیکن اگر ایسے جھگڑے ہیں مومنین کے درمیان، اپنوں کے درمیان، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون حق پر ہے کون باطل ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ نہیں دینا ہے۔ فرماتے کن فل فتنہ کب نلبو نہ، فرماتے ہیں فتنہ میں، فتنہ یعنی ایسی حالت جس میں حق و باطل واضح نہ ہو، ایسی میں اس اونٹ کی طرح بن جاؤ جس کے نہ پستان ہے تاکہ کوئی دودھ دھوئے اور نہ اس کی کوئی پوشت ہے، کیونکہ ابن لبون ایک سال کے بچے کو کہتے ہیں، اونٹ کے ایک سال کے بچوں کو کہتے ہیں، نہ اس کی پوشت اس لائق کوئی اس پر سوار ہو جائے، نہ اس کے کوئی پستان ہوتے ہیں تاکہ اس دودھ دھوئے، یعنی کسی آدمی کو اپنے آپ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دو۔ اب یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہیں مولا کے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہتے ہیں مولا نے فرمایا کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنہ میں ابن اللبون کی طرح ہو جاؤ۔ خود ابو موسیٰ اشعری نے علی کے ساتھ نہیں دیا، کہا یہ فتنہ ہے۔ حضرت مالک کے اشتہ نے کہا پیغمبر نے تم جیسے بے شعور لوگوں کے لیے کہا ہے بیٹھ جاؤ، جس کو سمجھ میں آتا ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے اس کی ذمہ داری حق کے ساتھ دینا، باطل کے ساتھ ٹکر لینا۔ تو فتنہ میں ابن لبون کی طرح ہونا ہے، اور کسی کو آپ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دینا ہے، آپ کے کاندھے پر رائفل رکھ کر چلانے کی اجازت نہیں دینا ہے، کسی گروہ میں شامل نہیں ہونا ہے، یہ اس وقت جب حق و باطل معلوم نہ ہو، لیکن جہاں حق و باطل معلوم ہو وہاں پر حکم قرآن ہے، اگر مؤمنین کے دو گروہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، ان کے درمیان صلح کرے، صلح پر تیار نہ ہو، تیار نہ ہونے والے کے ساتھ لڑے تاکہ وہ مجبور ہو جائے صلح پر۔ اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں بے جا نہیں ڈرنا، اگر آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں جبکہ نہیں ڈرنا چاہیے ظالم سے، دشمن سے، مختلف ترقی کے راہ میں رکاوٹیں ہوں، رکاوٹوں سے، مولا ایک راہ حل بتاتے، اذا حبت امرا فقع فی، اگر کسی چیز سے آپ ڈر جاتے ہو اسی میں پڑ جاؤ۔ آپ حکمت نمبر 175 میں یہ فرماتے ہیں کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں تو اسی میں پڑ جاؤ تو خوف چلا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ حکمت نمبر 20 میں فرماتے ہیں قرینت الحیبۃ بالخیبۃ، اگر ایک آدمی ڈرتا ہے تو ناکام ہو جائے گا، تو ڈر اپنے آپ سے دور کرو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مولا اپنے ماننے والوں سے شکایت کرتے ہیں، اہل کوفہ سے شکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اورید ان اداوی بکم وانتم دائے، میں چاہتا ہوں تمہاری مدد سے، تمہارے ذریعے اس دنیا میں رہنے والوں کی بیماریوں کا علاج کروں، لیکن تم خود میرے لیے درد بنے ہوئے ہو۔ مولا فرماتے وجہ بھی واضح ہے، ولیس امری و امرکم واحدہ، میرا مقصد خدا ہے، تمہارا مقصد اپنے مفادات ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں تمہارے ذریعے بشریت کے درد کے علاج کروں، بشریت کی بیماری کے علاج کروں، لیکن تم خود میرے لیے بیماری بنے ہوئے ہو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اما وصیتی، میری وصیت یہ ہے، فاللہ لا تشرکو بہ شیئا، خدا کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ومحمدا فلا تضيع سنته، پیغمبر کے خیال رکھو، سنت پیغمبر کو، راہ و رویش پیغمبر کو، طریقۂ پیغمبر کو، پیغمبر نے جو کچھ کیا اس کو نہ چھوڑو، نظر انداز نہ کرو، واقیموا هذین العمودین، نبوت اور توحید اور نبوت کو کے ستون کو کھڑا رکھو، واوقدوا هذین المصباحین، ان دو چراغ سے فائدہ اٹھاؤ. خطبہ نمبر 149 میں آپ فرماتے ہیں، آپ اسی طرح سے اپنی مظلومیت کے بارے میں فرماتے ہیں، تم نے کتنا مجھ کو مظلوم کیا، غدن ترون ایامی اے اہل کوفہ اے شایان علی، کل آپ دیکھیں گے کہ میرے دن کیسے تھے، میرے دنوں کی قدر کریں گے، میری حکومت کی قدر کریں گے، ویکشف بکم عن سرائری، میرے اسرار سے آپ کو پتہ چلے گا میری مظلومیت کیا تھی، میری تنہائی کیا تھی. یہ آپ خطبہ نمبر 149 میں بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اپنی مظلومیت کے حوالے سے، خطبہ شیخ شقیہ میں، صبر تو وفی الحلق شجا وفی العین قضا، میں نے صبر کیا ان مظالم پر جب کہ میرے آنکھوں میں خس و خاشاک پڑی تھی، میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، اس طریقے سے سخت حالات میں نے مصائب کو برداشت کیا. امیر شام نے جب خط لکھا تھا، علی آپ کے گردن میں رسن ڈال کر لے جا رہے تھے، جس طرح سے اونٹ کے ناک میں رسی ڈال کر لے جاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، خط نمبر 28 میں فرماتے ہیں، قلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش، تم کہتے ہو کہ علی کو لے جا رہے تھے ہنکا کے گردن میں رسن ڈال کر، جس طرح سے اونٹ کے ناک میں رسی ڈال کر لے جا رہے ہیں، تم نے میری مذمت کی، لیکن یہ میری مذمت نہیں، یہ میری تعریف ہے، میری مظلومیت ہے، مظلوم ہونا معیوب نہیں ہے. علی اس کے بعد ظالمین کی شکایت کے علاوہ اپنے عوام کی شکایت کرتے، فرماتے ہیں، انکانت الرعایا قبل، عام طور پر عوام حاکموں سے شکایت کرتے ہیں، عام طور پر عوام حاکموں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن میں اپنے عوام کی شکایت کرتا ہوں، عام طور پر حاکم عوام پر ظلم کرتے ہیں، لیکن مجھ پر میرے عوام ظلم کرتے ہیں. فرماتے ہیں، انکانت الرعایا قبل لتشکو حیف رعاتها، مجھ سے پہلے جو عوام ہوتے تھے اپنے حاکموں سے شکایت کرتے تھے، وإنني اليوم اشکو حیف رعیتی، لیکن میں آج اپنے رعیت کے ظلم کی شکایت کرتا ہوں. یہ آپ حکمت نمبر 361 میں، یہ میں ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی علی پر ظلم کر رہے ہیں، ابھی بھی امام زمانہ پر ظلم کر رہے ہیں. دیکھیے، آلو منگا ہو جائے، کوئی بجلی بند ہو جائے، یہ ہو جائے، ہم اٹھتے ہیں، لیکن امام زمانہ پردہ غیب میں ہم خاموش ہیں. کیا کچھ چیزیں بازار میں مہنگی ہونے سے بھی کم تر امام کی اہمیت ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے. اس کے بعد مولا دعا کرتے خدا کے درگاہ میں، اہل کوفہ کی، جب اہل، دیکھیں ایک اسلام ایک قانون ہے قرآن میں، استبدال، آپ خیر کا لائق نہیں بنیں گے، شر آپ پر آئے گا، شر کو ٹھکرائیں گے، خیر آپ کے پاس آئے گا. جب لوگوں نے خلیفہ سوم کو ٹھکرایا، علی آ گئے، جب علی کو تنہا چھوڑا، معاویہ آ گیا. یہی فرماتے ہیں، اللہم انی قد مللت مملونی، خدایا میں نے ان کو تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھ کو تھکا دیا ہے، وسئمت مسئمونی، مجھے ان سے تنگ آ گیا ہے، یہ انہیں مجھ سے تنگ آ چکا ہے، فابدلنی بهم خیرا، خدایا ان کے بدلے میں مجھے بہترین ساتھ عطا فرما، وابدلهم به شرا منی، ان کے لیے میرے بدلے میں بدترین حکام سے دوچار کر دے. علی کا ہدف انسانیت کا نجات دینا ہے، علی کا ہدف انسانیت کو ظالمین سے نجات دینا ہے، علی کا ہدف انسانیت کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنا ہے، لیکن ایسے حالات آ گئی ہے کہ علی شہادت کی تمنا کرتے ہیں. آپ دیکھیے، ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، بارہویں معصوم آ جائے، کیا ہم بارہویں معصوم کے ساتھ دیں گے، کربلا کے 72 کی طرح دیں گے، یا علی کے ساتھیوں کی طرح دیں گے؟ اگر کربلایوں کے طرح دیں گے تو امام زمانے کے ہم صحیح منتظر ہے، اگر علی کے ساتھ دینے والوں کی طرح ساتھ دیں گے تو یقین کیجئے امام زمانہ نہیں آئیں گے. یہ آپ خطبہ نمبر 25 میں یہ فرماتے ہیں، خدایا مجھ کو اٹھاؤ، اپنے حبیب کی طرف لے جاؤ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.